الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن پاک کی جو یہ آیت آج تلاوت کی جا رہی ہے جس کو ہم آیت نمبر 233 کہیں گے تو یہ آیت نمبر 233 ہے اور یہ آیت مبارکہ بچوں کے دودھ پلانے کے معاملے کے بارے میں ہے اس سے متعلق احکام اور مسائل بتائے گئے ہیں اور اس سے پہلے والی جو آیت تھی 232 جو پچھلی کلاس ہماری ہوئی وہ طلاق کے معاملوں سے متعلق تھی اور اس کے بعد آنے والی آیت بھی طلاق سے متعلق ہے بچے کو دودھ پلانا ایک بہت سیدھا سادہ معاملہ ہے مگر جب میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو پھر دودھ پلانا اور بچے کے معاملات یہ ڈسکس ہوتے ہیں اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو قرآن پاک میں یہ طلاق کے مسائل کے ساتھ ساتھ بچوں کے دودھ پلان پلانے کے مسائل بیان کر دیے کیونکہ جس وقت طلاق کا معاملہ آتا ہے تو بچوں کے مسائل الجھ جاتے ہیں تو بہت ہی امپورٹنٹ آیات ہیں یہ چار مسئلے جو اس سے متعلق ہیں بچوں کے دودھ پلانے سے متعلق یہ پہلے پتہ چل جائیں تاکہ آیات جب پڑھیں گے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی آیات کو پڑھنا آسان ہو جائے گا بچے کے دودھ پلانے کے معاملے کا پہلا مسئلہ یہ ہے یہ چار مسئلے طالبات کو لکھ لینے چاہیے بچے کو دودھ پلانے کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانا جو ہے وہ ماں کی ذمہ واجب ہے اور وہ اس دودھ پلانے پر شوہر سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اس کے نکاح میں ہے یہ پہلا مسئلہ ہے بچہ ماں نے پیدا کیا اب بچے کو دودھ پلانا یہ ماں کی ذمہ ہے کسی ضد کی وجہ سے ناراضگی کی وجہ سے دودھ نہ پلائے گی تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہگار ہوگی تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ماں کے اوپر واجب ہے اور اس پر وہ معاوضہ نہیں لے سکتی معاوضہ طلب نہیں کر سکتی کہ جی دودھ پلانے کا خرچہ دیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب طلاق ہو جائے گی تو پھر اس دودھ پلانے پر والد خرچہ دے سکتا ہے ماں کو تو یہ پہلے مسئلے کے ذمے کے اندر ہی آ گیا کہ طلاق کے اندر دودھ پلانے پہ خرچہ لیا جا سکتا ہے اور جب نکاح میں ہے تب دودھ پلانے پہ کوئی خرچہ نہیں تو ماں کے اوپر واجب ہے ماں کا بچہ ہے دوسری جو دوسرا امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رضاعت ہوتی ہے بچے کو دودھ کب تک پلائے ماں تو اس کا مسئلہ قرآن پاک کی آیت سے بھی ظاہر ہو جائے گا کہ یہ جو ہے یہ 2 سال ہے والدہ جو ہے وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے 2 سال کے بعد پلانا جو ہے وہ جائز نہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک 2.5 سال تک پلا سکتی ہے تو 2.5 سال تک جو ہے وہ ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا سب کے نزدیک حرام ہے تو بچہ 2.5 سال کا ہو گیا تو اب اس کو دودھ نہیں پلایا جا سکتا. تو یہ دوسرا مسئلہ اور بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ. تیسرا امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت اب پڑھی جائے گی سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ماں کا جو دودھ پلانا جو ہے یہ ماں کے ذمے ہے, مگر جو ماں کا نان نفقہ ہے, ضروریات زندگی جو ہیں, وہ باپ کے ذمے ہے. تو یہ ذمہ داری جس وقت تک بچے کی ماں اس کے نکاح میں یا عدت تک ہے تب تک تو ماں باپ کے ذمے ہے, اور طلاق اور عدت پوری ہونے کے بعد جو ہے یہ نفقہ باپ کے ذمے نہیں رہتا, مگر بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ یہ جو ہے یہ باپ کے ذمے رہتا ہے. تو یہ تیسرا امپورٹنٹ مسئلہ. ابھی تک تین مسائل بڑے امپورٹنٹ بتا جائے چکے ہیں اور یہ اس قرآن پاک کی اس آیت سے سارے ثابت ہوں گے. سب سے پہلا مسئلہ یہ بتایا گیا ہے کہ دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے, وہ اس پہ کوئی معاوضہ طلب نہیں کر سکتی اگر والد کے نکاح میں ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ بتایا گیا کہ بچے کو دودھ پلانے کی جو میکسیمم جو مدت ہے وہ 2.5 سال ہے. بچہ 2.5 سال کا ہو گیا, اس کے بعد اس کو دودھ پلانا حرام ہے. اور تیسرا امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ جب نکاح کے اندر ہے تو ٹھیک ہے, والد بچے کے دودھ پلانے کی تو کوئی معاوضہ نہیں دیتا ہے, مگر ظاہر ہے اس کی جو ماں, اس کی جو بیوی ہے, بچے کی جو والدہ ہے, اس کا نان نفقہ, کپڑا وغیرہ, یہ سب والد کے ذمے ہے جب تک وہ نکاح میں ہے, اور اگر طلاق ہو گئی تو عدت کے دنوں میں بھی والد کے ذمے ہے, اور عدت کے بعد بچے کے دودھ پلانے کا معاوضہ والد کے ذمے میں ہے. تو یہ تین امپورٹنٹ مسئلے ہو گئے. اور چوتھا مسئلہ جو ہے وہ نفقے سے متعلق ہے. دودھ پلانے کا جو نفقہ ہے یا دودھ پلانے کا جو معاوضہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے, تو یہ بھی اس مبارک آیت میں آئے گا. اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے. فقہ حنفی کی ایک بہت امپورٹنٹ فقہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے ہدایہ. یہ سب سے زیادہ بڑی کتاب, سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے. صاحب ہدایہ تو لکھتے ہیں کہ اگر عورت غریب ہے اور مرد مالدار ہے تو نفقہ جو ہے وہ امیرانہ نفقہ اور غریبانہ نفقہ کے درمیانی نفقہ ہوگا. اور ایک اور بزرگ ہیں امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں, یہ جو معاوضہ ہوگا نا بچے کو دودھ پلانے کا, یہ باپ کی حیثیت کے مطابق ہو. باپ غریب تو غریبوں والا معاوضہ, اور باپ امیر تو امیروں والا معاوضہ ہوگا. تو اس مبارک آیت سے یہ چار مسئلے پتہ چلتے ہیں. ایک اور پانچواں مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میرے بچے کو اس کی والدہ دودھ نہیں پلائے گی, کوئی اور تیسری عورت دودھ پلائے گی, تو ایسا کرنا بھی ان دونوں کے لیے جائز ہے. اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ اور آ جاتا. اب یہ پانچ مسئلے ہو چکے ہیں, اور چھٹا مسئلہ اسی کے ذمن میں یہ آتا ہے کہ اگر دونوں آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں خود کہ جی بچے کو 2 سال نہیں پلانا, ہم نے سال پلانا ہے, باپ بھی راضی ماں بھی راضی, ہاں ٹھیک ہے سال پلا, تو دونوں 2 سال سے پہلے پہلے بھی بچے کا دودھ جو ہے وہ چھڑوا سکتے ہیں. تو اس ایک آیت کا جو حصہ ہے, یہ بھی پوری آیت نہیں ہے, 234 آیت کا یہ شروع کے کچھ حصے ہیں, اور اس کے اندر سے اس مبارک آیت سے یہ 6-7 امپورٹنٹ مسئلے جو ہیں یہ نکل آتے ہیں. تو قرآن پاک کی یہ شان ہے کہ اس لیول پر بھی آ کے گائیڈنس ہمیں دی ہے کہ جی بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ جو ہوگا اس میں کس طرح رہنا ہے, تاکہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. اب قرآن پاک کی ان آیات کی طرف ذرا غور کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوالدات یرزعن اولادہن حولین کاملین, اور مائیں اپنی اولاد, والدات کہتے ہیں ماؤں کو, اور مائیں یرزعنا دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولادوں کو حولین کاملین دو پورے سال لمن ارادا ان یتم الرضاعۃ جو چاہے جو یہ ارادہ رکھے کہ وہ دودھ کی مدت جو ہے وہ پورا کرے. تو دیکھیے اس مبارک آیت سے یہ پہلے دو مسئلے پتہ چل گئے کہ دودھ پلانا جو ہے وہ ماں کے ذمے ہے اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ حولین کاملین. حولین دو سال کو کہتے ہیں, دو کامل سال فرما رہے ہیں. تو دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے, یہی اکثر فقہا کے نزدیک اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ڈھائی سال ہے. تو دو سال یا ڈھائی سال سے زیادہ بچہ ہو جائے تو دودھ پلانا جائز نہیں. تو پہلے دو مسئلے یہیں سے پتہ چلتے ہیں کہ والدہ کے ذمے ہے دودھ پلانا, اور دودھ پلانا جو ہے وہ دو سال کے لیے ہے. آگے فرمایا وعلی المولود لہ, اور جس کا وہ بچہ ہے اس کے اوپر رزقہن عورت کا رزق ہے, عورت کا کھانا پینا یعنی, وکسوتہن اور عورت کا کپڑا وغیرہ, بالمعروف موافق دستور کے مطابق. تو یہ تیسرا مسئلہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جس کا بچہ ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا, والوالدو نہیں استعمال کیا کہ جو والد ہے وہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلی المولود لہ, جس کا بیٹا ہے جس کا بچہ ہے اس پر اس کی والدہ کا کھانا اور کسوہ یعنی کپڑا معروف دستور کے مطابق. تو اس مبارک آیت سے یہ تیسرا مسئلہ بھی پتہ چل رہا ہے, مگر یہاں سے ایک اور امپورٹنٹ بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ بچہ اصل میں ہوتا والد کا ہی ہے, اس کا نسب جو ہے اس کے والد سے ہی چلتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کا بچہ ہے نا اس بندے کے ذمے ہے اس کی بچے کی والدہ کا کھانا اور اس کا کپڑا, اور معروف دستور کے مطابق ہے یعنی جو معروف جو عرف میں چل رہا ہے اس حساب سے. اور کتنا ہے وہ, اور اس میں فقہا کا آپ کو دونوں پوائنٹس بتا دیے گئے ہیں کہ عورت غریب ہے اور مرد امیر ہے تو امیر اور غریبی کے بیچ کا ہو سکتا ہے, یا دوسرا امیر غریب کے بیچ کا نہیں تو پھر جو مرد کی حیثیت ہے اس حساب کا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تکلف نفس الا وسعها, تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق. تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اعمال میں تکلیف نہیں ہے, آسانی ہے. جس بھی عمل کو دیکھیں گے آسانی ہے. چنانچہ نماز جو ہے انسان کے لیے آسان ہے پڑھنا, پانچ وقت رکھے ہوئے ہیں اور پانچ وقتوں میں بھی بہت ہی زیادہ سہولت کے ساتھ انسان پڑھ سکتا ہے, اور پھر اگر تکلیف میں ہے تو کھڑے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. زکوٰۃ اسی کے اوپر فرض رکھی جس کے پاس ایک اماؤنٹ آف منی موجود ہے, 7.5 تولہ جس کے پاس ہوگا سال بھر تک اس کے پاس پڑا ہوگا, اب اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے. تو جہاں ایزیلی جو پے کر سکتا ہے اسی کے لیے. حج اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کہ جس کے پاس حج تک پہنچنے کیا زیادہ راؤ, جس کے پاس اتنی انکم ہے تو اس کے اوپر تو حج فرض ہے, جس کے پاس اتنا نہیں کہ وہ حج کے خرچے برداشت کر سکتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی. اسی طرح صحت مند آدمی کے لیے روزے فرض ہیں, اور اگر صحت مند نہیں تو فدیہ دیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے کہ کوئی چیز مجبور انسان کے اوپر مجبوری نہیں ڈالی, بلکہ فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها, کسی بھی نفس پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے. تو اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ہے، نہ مرد کے ساتھ زیادتی کی جائے گی نہ عورت کے ساتھ زیادتی کی جائے گی. لا تدار والدۃ بوالدہ بولدہا، اور نہیں نقصان دیا جائے گا ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے. ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ اس کو جس کا بچہ ہے یعنی نہ والد کو دیا جائے گا اس کے بچے کی وجہ سے. دونوں کے لیے آسانی کا راستہ قرآن پاک نے نکال دیا. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پر بھی یہی لازمی، یعنی کہ اگر بچہ یتیم ہو جائے کسی وجہ سے تو وارثوں پر بھی یہی لازم ہے. تو یہاں پہ آ کے جو شروع میں 5-6 مسائل بتائے تھے اس میں سے پہلے 3 مسائل آ گئے. اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ چوتھا مسئلہ اب بیان کیا جا رہا ہے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر ماں باپ ارادہ کر لیں، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، کہ وہ چھڑا دیں، عَنْ تَرَاضٍ، دودھ کا پلانا، مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اور دونوں مشورے سے اس کو چھڑایا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو 2 سال سے پہلے بھی اگر آپس میں مشورہ کر کے دودھ چھڑوا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر ایک اور مسئلہ، اور وہ مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا، اسی مبارک آیت سے بیان ہوتا ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم لوگ چاہو کہ دودھ پلاؤ کسی دائیا سے اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم، جب کے حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا، بالمعروف، موافق دستور کے مطابق. یعنی جو طے کیا ہے اس عورت کے ساتھ موافق دستور کے مطابق جو اب دودھ پلائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے. تو اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم فرمایا کہ اس معاملے میں زیادتی نہ کرنا. بچے کے ساتھ والدین زیادتی نہ کریں کہ اس کے دودھ کا کوئی انتظام ہی نہ ہو، اس سے لاپرواہی ہو. ماں زیادتی نہ کرے کہ اپنی ضد کی وجہ سے دودھ نہ پلائے. باپ زیادتی نہ کرے کہ ماں کا نان نفقہ نہیں دے رہا، اور ماں یہ زیادتی نہ کرے کہ باپ کو اس کی حیثیت سے زیادہ نان نفقہ دینے پہ مجبور کرے. اور اگر طلاق ہو گئی ہے تو معاوضہ جو لینا ہے اس پہ زیادتی نہ کرے، نہ ماں کرے نہ باپ کرے. اگر باپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو زیادہ دے، تھوڑا پیسہ ہے تو ماں زیادتی نہ کرے اور زیادہ پیسہ نکلوانے کی لیے بزد نہ ہو جائے. تو یہ معاملات ہیں. ان معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بھی انسان کے تقوی کا پتہ چلتا ہے. تو جیسے کہ پچھلی کلاس میں بتایا گیا تھا کہ تقوی صرف یہ نہیں کہ انسان تسبیح پھیرے اور نمازیں پڑھے، یہ بات ضرور ہے کہ تسبیح پھیرنا، اللہ اللہ کرنا، نمازیں پڑھنا، اس سے انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے اور تقوی بڑھتا ہے. مگر تقوی کا اظہار نمازوں اور تسبیح پھیرنے سے نہیں ہے، بلکہ تقوی کا اظہار معاملات میں ہوتا ہے کہ انسان ڈیلنگز کیسی کر رہا ہے. جس سے پیسے لیے ہیں اس کو پیسے واپس کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے. طلاق کا معاملہ آیا تو زیادتی کر رہا ہے یا عافیت کا معاملہ کر رہا ہے، اس سے تقوی کا پتہ چلتا ہے. بچے کا معاملہ آیا ہے، شفقت کا معاملہ ہے یا زیادتی کا معاملہ ہے؟ میراث کا معاملہ ہوتا ہے، شفقت کا معاملہ ہوتا ہے یا زیادتی کا معاملہ ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ جو ہوتا ہے اس میں قطع تعلقی والا رخ اختیار کرتا ہے یا جوڑ کا رخ اختیار کرتا ہے. تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں, بزنس کرتا ہے تو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے یا دھوکے کے بغیر کام کرتا ہے, جاب کرتا ہے تو جاب میں پورا وقت اپنا دیتا ہے یا چوری کرتا ہے ٹائم کی, جلدی آف لے لیتا ہے, دیر سے پہنچتا ہے چھٹیاں, یہ ان تمام چیزوں سے انسان کے اندر کے تقوی کا پتہ چلتا ہے. تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ کسی بندے کو آپ نے خوب نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو کہہ دیں کہ یہ متقی آدمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے ایک آدمی کی بڑی تعریف کی کہ حضرت بہت ہی زبردست آدمی ہے, یہ بہت ہی نیک آدمی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کبھی کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. پوچھا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کہ پھر تم کو پتہ ہے ہی نہیں کہ یہ نیک ہے یا نہیں ہے. تو نیک ہونے کا پتہ انسان کی تسبیحات پھیرنے سے اور نمازیں پڑھنے سے نہیں ہے, نیک ہونے کا پتہ انسان کے معاملات سے چلتا ہے. تو جو انسان معاملات میں کھرا ہوتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے, وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. ورنہ مسجد میں بیٹھ کے تو سب اللہ سے ڈرتے ہیں. مزہ تو جب ہے نا کہ بازاروں میں جب گھوم رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی انسان اللہ سے ڈرے. تو تقوی والا بندہ وہ ہے جو اپنے معاملات, کسی کی مخالفت کرے گا تو بھی اس میں اللہ کی رعایت کرے گا کہ اللہ کے حکم کے مطابق مخالفت کروں, اس سے زیادہ مخالفت نہ کروں, یہ متقی شخص ہے. بازار میں جائے گا تو جو معاملات کرے گا اس میں اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا, تو یہ متقی شخص ہے. چنانچہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی اور حج پہ گیا, بیت اللہ شریف کی زیارت کی, اور زیارت کرتے ہوئے میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کے رو رہا تھا, آنسو بہا رہا تھا اور آہیں بھر رہا تھا. اس حال میں میں نے اس کو دیکھا, فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو مجھے اس پہ بڑا ترس آیا کہ رو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے احوال مجھ پہ منکشف کر دیے. تو اس کے دل کی خواہش میں نے یہ دیکھی کہ یہ عین بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے جب رو رہا ہے اس وقت بھی اس کے دل کے اندر خواہش یہ ہے کہ لوگ میرے اس رونے کو دیکھیں, میرے جو ساتھی میرے ساتھ آئیں وہ میرے اس رونے کو دیکھیں اور میری تعریفیں کریں کہ ماشاء اللہ کیا یہ اللہ کے سامنے اللہ کا بندہ ہے, کیا اللہ کا نیک بندہ ہے جو غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہا ہے. تو فرماتے ہیں عین بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے جو رو رہا تھا اور متقی نہیں تھا کیونکہ دل میں خواہش کچھ اور تھی. وہ فرماتے ہیں کہ آج کے دنوں میں منا میں گیا اور منا کے بازار میں ایک نوجوان تھا اور اتنا رش تھا وہاں پہ, وہ بازار میں دکان لگا کے بیٹھا تھا نوجوان اور چیزیں بیچ رہا تھا اور چیزیں بیچتا جا رہا تھا اور لوگ خریدنے والے بہت سارے تھے, حاجی ہی حاجی ہر طرف تھے. تو فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کو فرصت بھی نہیں تھی ایک لمحے کی سر اٹھانے کی. فرماتے ہیں اللہ نے اس نوجوان کے حال بھی مجھ پر منکشف کر دیے, اس کے دل کا حال مجھ پر منکشف کیا. تو میں نے دیکھا کہ یہ جو خرید و فروخت سارا وقت کر رہا ہے اس حال میں بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے. تو عین بازار میں بیٹھ کے یہ متقی شخص تھا اور وہ غلاف کعبہ پکڑ کر بھی تقوی حاصل نہیں کر سکا. تو تقوی صرف عبادت کا نام نہیں, ہاں عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تقوی کو بڑھاتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم وخلق من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی حاصل کر لو. تو عبادت سے تقوی حاصل ہوتا ہے, مگر عبادت کرنے والے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ متقی شخص ہے. وہ عبادت کر رہا ہے تو عبادت کرنے کے ذریعے سے تقویٰ حاصل ہوگا, مگر متقی شخص کا پتہ اس وقت چلے گا جب اس کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے. جب وہ معاملات میں سچا ہوگا, کسی نے امانتاً کوئی بات کہی ہے تو اب وہ لوگوں میں پھیلا رہا ہے یا اپنی زبان کو چپ رکھ رہا ہے, جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے, اپنی کنوینئنس کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے آسانی سے یا اپنی ضرورت ہے جہاں جھوٹ بولنے کی مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولتا. تو معاملات جہاں صحیح ہوں گے وہاں تقوی کا پتہ چلے گا. تو ایک تقوی کا پتہ چلتا ہے جب انسان معاملات میں صحیح ہوتا ہے. اس لیے کئی مرتبہ طلاق ہوتی ہے اور والد کہتا ہے جو کر سکتی ہے کر لے, کوئی پیسے نہیں دینے میں نے اس کو, اور بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے اور زبردستی لکھ رکھ لیتا ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ داڑھی والا ہو یا نیک ہو یا عبادت گزار ہو, جو بھی ہو متقی کوئی نہیں ہے. متقی تو وہی ہے جس کے معاملات قرآن اور حدیث کے مطابق, قرآن اور سنت کے مطابق ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قول کہ انسان کے متقی ہونے کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں, اس کے ساتھ بزنس کیا جائے, ڈیلنگز کی جائیں, رشتہ داری کی جائے, تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا بندہ ہے. اور دوسرا جب اس کے ساتھ سفر کیا جائے تب اس کے تقوی کا پتہ چلتا ہے. تو جب سفر کرتے ہیں تب بھی انسان کے نیکی تقوی کا اس لیے پتہ چلتا ہے کہ سفر کے اندر انسان کو اونچ نیچ آتی ہے, تو سفر میں جو بندہ زیادہ خدمت کرتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سید القوم فی السفر خادمہم, جو قوم کا سردار ہوتا ہے سفر کے دوران ان کا خادم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رضاعت کے احکام جو ہے یہ بیان کر دیے, یہ 6-7 احکام ہیں اور یہ اسی ایک آیت مبارکہ میں آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے. ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں, حولین کاملین دو پورے سال, لمن اراد ان یتم الرضاعت, جو چاہیں جو ارادہ کریں کہ وہ رضاعت کی مدت پوری کریں گی. وعلی المولود له, اور جو والد ہیں جن کا بچہ ہے, رزقہن, ان کے اوپر واجب ہے اپنی بیویوں کا رزق. وکسوتہن, اور ان عورتوں کا کپڑا, بالمعروف موافق دستور کے مطابق. لا تکلف نفس الا وسعہا, اور نہیں تکلیف دی جاتی کسی کو الا وسعہا مگر اس کی گنجائش کے موافق. لا تضار ولا تضار والدۃ بولدہا, اور نہ نقصان دیا جائے گا ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے. ولا مولود لہ بولدہ, اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے. وعلی الوارث مثلہ, اور وارث کے لیے بھی اسی طرح لازم ہے ذالکا جیسے والد اور والدہ کے لیے لازم تھا بچے کا معاملہ. فإن ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور, اور جب ارادہ کر لیں والدین کہ چھڑا دیں گے دودھ دو برس کے اندر اندر ہی, وتشاور, اور آپس میں مشورہ بھی کر لیا, فلا جناح علیہما, تو ان پر کوئی گناہ نہیں. وإن اردتم, اور اگر تم چاہو, ان تسترضعوا اولادکم, کہ تم پلاؤ دودھ کسی دائیا سے اپنی اولاد کو, فلا جناح علیکم, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, جبکہ حوالے کر دو جو تم نے دیا ہے بالمعروف موافق دستور کے مطابق، یعنی جبکہ تم اس داعیہ کو وہ پیمنٹ کر دو جو اس کے لیے موافق دستور کے مطابق ہے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے لیے ہمیں دیکھنا جو ہے وہ بالکل مشکل نہیں. کبھی کبھی یہ عاجز سوچتا ہے کہ جس اللہ نے ایسا دل بنایا ہے انسان کا، 70-80 سال بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی ہیلپ کے، بغیر کسی ظاہری ہیلپ کے خود پمپ کرتا رہتا ہے، اور 80 سال تک پمپ کرتا رہتا ہے اور رکتا نہیں ہے، کتنی زبردست یہ چیز اللہ نے بنا دی ہے. انسان کا جسم بند کم ہو رہا ہے بڑھتا ہے، کم ہو رہا ہے بڑھتا ہے، جیسے سانس لیتا ہے تو بڑھتا ہے، پھر سانس اندر جاتی ہے تو کم ہوتا ہے. تو کبھی یہ سوچ میں آتی ہے کہ اگر ہاتھ کا مسل ہم آدھا گھنٹہ بھی اوپر نیچے کریں تو ہاتھ ایسا تھک جائے گا، مسلز تھک جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دل بنائے، 80 سال سے یہ مسل پمپ کر رہا ہے اور کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جس نے ایسی تخلیق کی ہے اس کے لیے ہمیں دیکھنا کیا مشکل ہے. تو بڑے ہی غور سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہماری ہر ہر عادت کو، ہر ہر حرکت کو، دل کے اٹھنے والے جذبات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھات لگا کے بیٹھا ہے. گھات لگا کے وہ بیٹھتا ہے نا جو نشانہ لے رہا ہوتا ہے، جب کوئی شکار کر رہا ہوتا ہے نا تو بندہ گھات لگا کے بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح دیکھ رہے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو ایسا کر لے کہ اسے اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے. یہاں کہ آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے، انٹرنیٹ کی کلاس مکمل ہوتی ہے.